أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اسی طریقے سے یہ وضاحت ہونی چاہیے, شوہر کی اطاعت بھی شریعت کے دائرے کے اندر. اگر وہ حکم کوئی ایسا دیتا ہے جس سے کوئی شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو تو پھر وہ واجب التعمیل نہیں ہے, بلکہ اس کے آگے رجسٹ کرنا چاہیے. وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے, وہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے شوہر. اگرچہ اس کی کچھ لمٹس ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعت کے حوالے سے جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو کرنے ہیں, اس میں شوہر روک نہیں سکتا. جو چیز حرام ہے اس سے بچنا ہے, اس میں شوہر آڑے نہیں آ سکتا. لیکن نوافل کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں آپ نے فرمایا, فرض کریں کوئی عورت نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے, وہ شوہر کی اجازت سے رکھے. جو فرض روزہ ہے وہ تو رکھنا ہے بہت سمجھ. تو ان معاملات میں بھی جو زیادہ تفصیل ہے وہ حدیث میں موجود ہے, لیکن جو غریبی بات ہے وہ یہی ہے کہ جس سے شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو, حلال حرام کا مسئلہ ہو, فرض و واجب کا معاملہ ہو, وہاں شوہر جو ہے وہ اگر مداخلت کرے گا تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے. اس سے آگے اب جو مضمون آ رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا تذکرہ ہے, اور ان کا بھی اصل مرض یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت ان پر گراں گزرتی تھی. کہتے تھے ٹھیک ہے, اللہ پر ایمان لائے ہیں, جو قرآن میں نازل ہوگا تو وہ آیت اترے گی تو بات ہم سمجھیں گے, لیکن ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے, ہر بات میں جو ہے وہ ان کے احکامات پر چلے, یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. ہاں کوئی ثبوت پیش کیا جائے, کوئی آیت ہے تو ہمارے سامنے پیش کی جائے, اس کی روشنی میں ہم بات مانیں گے. تو یہ ایک غلط طرز عمل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہیں, آپ کی زبان پر حق جاری ہے, جو آپ فرما رہے ہیں, جس کا حکم دے رہے ہیں وہ عین دین ہے. جس سے منع کر دیا وہ چیز ممنوع ہے, حرام ہے. تو معیار حق و باطل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے شخصی طور پر. لہٰذا اس چیز کو آپ دیکھیں گے ان آیات میں, اگلی آیات میں بہت شدت کے ساتھ نمایاں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام. اور یہ مقام جو ہے اس کو نہیں سمجھ رہے تھے منافق, اور آج بھی ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں. تو وہ دیکھ لیں کہ ان کا تعلق کن سے جڑتا ہے. فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو اے نبی نازل کیا گیا آپ کی طرف, اور اس چیز پر بھی جو کہ نازل کیا گیا آپ سے پہلے رسولوں پر. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں, آپ پر بھی ایمان کے مطیع ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, سابقہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں, لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ فیصلے کے لیے طاغوت کی عدالت میں لے جائیں. یہ اصل میں منافقین تھے, اور وہ چاہتے تھے, کیونکہ یہود کی بھی عدالتیں تھیں وہاں پر پہلے سے قائم تھیں اور اب بھی چل رہی ہیں. جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں سن 4-5 ہجری تک یہ صورتحال تھی, ابھی دین اس طور پر غالب نہیں ہوا. فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال ہوئی ہے کہ پھر اللہ ہی کا دین پورے جزیرہ العرب عرب پر نافذ ہو گیا تھا. ابھی وہ انقلاب اس معاملے اس مرحلے تک نہیں پہنچا تھا, ابھی تو درمیانی فیزز چل رہے ہیں. تو چونکہ اس معاشرے میں یہودی پڑھے لکھے تھے تو پہلے بھی عدالتیں ان کی ہوتی تھی, لوگ جا کر اپنے مقدمات ان سے طے کرواتے تھے. منافقین کا معاملہ یہ, انہیں پتا ہے کہ یہودی جو علماء ہیں فتوا فروش ہیں, وہاں تو رشوت بھی چلتی ہے, سفارش بھی چلتی ہے, اور ان کے معاملات ہی اپنے خود چونکہ اپنی نظروں میں ہی کانے ہوتے تھے, تو بجائے اس کے کہ اپنے مقدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جائیں, پسند کرتے تھے کہ ہم یہودیوں سے فیصلہ کروائیں. اس پر بہت سخت وعید آئی, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت,
یہ چاہتے یہ ہیں, دعویٰ تو ہے ایمان کا حضور پر اور اس کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے تاغوت کے پاس, یہ شیطانوں کے پاس لے جائیں. وقت امیر ان یکفروا بھی, حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ تاغوت کا کفر کریں. اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو ہٹا ہوا ہے وہ تاغوت ہے, وہ شیطان کا چیلا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور جو رسول کی طرف, اور آؤ رسول کی طرف, یعنی چلو کہ اللہ اور رسول سے ہم فیصلہ کروائیں, رسول کے پاس چلے جائیں, وہ فیصلہ کریں گے. رائت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو تم دیکھتے ہو منافقوں کے کہ وہ کترا جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, رک کر یعنی کرنی کترا جاتے ہیں, پہلو بچا جاتے ہیں. فکیف اذا اصابت مصیبت بما قدمت ایدیہ, یہ ایک عمومی کردار بھی تھا منافقین کا اور ایک خاص واقعہ بھی تھا اس کے پس منظر میں, اس سے ذرا یہ اور زیادہ کھل کر آیا سامنے آئیں گی. دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک منافق کا, ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا. وہ مسلمان جو تھا بس نام کا ہی مسلمان تھا, منافقین میں سے تھا, اور اس مقدمے میں یہودی حق پر تھا. تو جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلتے ہیں. اسے پتا تھا کہ وہاں فیصلہ ہوتا ہے عدل و انصاف سے, لیکن منافق کے دل میں چور تھا, اس نے کہا نہیں, ہم چلیں گے کعب بن اشرف کے پاس جو تمہارا بڑا ہے مفتی عالم. بات کیا کہ یہودی جو ہے انہیں اس کو لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. حضور نے بات سنی دونوں کی اور پھر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا, عدل و انصاف کا تقاضا تھا. اس شخص کی پھر تسلی نہیں, اس نے کہا نہیں چلو عمر کی عدالت میں چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب دیا ہوا تھا کہ بہت سے مقدمات وہ نمٹایا کرتے ہیں, فیصلے کیا کرتے ہیں. تو اس منافق کا خیال تھا کہ حضرت عمر کیونکہ شاید وہ اس بات کا خیال کر جائیں, ان میں غیرت حق زیادہ ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں, تو وہ شاید مسلمان ہونے کی نسبت سے میری رعایت کریں گے اور یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے. یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو. اب حضرت عمر کی عدالت میں پہنچے, وہاں بات رکھی اور یہودی نے بتا دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہو کر آ رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا. اب یہ حضرت عمر کی شان ہے, ایک جو فیصلہ انہوں نے اس وقت کیا, انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں, تلوار نکال کے اس منافق کا سر قلم کرتا ہوں. جسے رسول اللہ کی عدالت کا فیصلہ منظور نہیں, اس شخص کا پھر یہی فیصلہ ہے. اب اس پر جو وہ شخص تھا, بہرحال مسلمان تو تھا, نام کا مسلمان, مسلمانوں میں سے ہی سمجھا جاتا تھا, اس کے ورثاء نے, اس کے لواحقین نے بہت شور مچایا اور حضرت عمر کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہ انہوں نے ناحق قتل کیا. اور یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ تو اس لیے کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتے تھے کہ وہاں ہم کوئی مصالحت ہو جائے گی اور ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن عمر نے اس معاملے میں یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور بڑی زیادتی ہو گئی ہے, ہمارا بندہ ختم ہو گیا. اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی توثیق فرما دی اللہ تعالیٰ, کہ واقعتاً یہ شخص اسی سلوک کا مستحق تھا جو سلوک اس کے ساتھ کیا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ. فکیف اذا اصابت مصیبۃ بما قدمت ایدیہم, تو پھر کیا ہے معاملہ کہ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف خود اپنے ہی ہاتھ کی کمائی کے نتیجے میں, اپنی ہی غلطی کا ایک نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے. ثم جاؤوک یحلفون باللہ, تو پھر اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی, ان اردنا الا احسانا وتوفیقا, کہ ہمارا ارادہ تو بس یہی تھا کہ معاملہ جو ہے مصالحت ہو جائے, بھلائی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو جائے, موافقت ہو جائے. اس شخص کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے حضور کا فیصلہ منظور نہیں ہے. اب اس کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں, جو لواحقین ہیں, کہ ایسی بات نہیں تھی, انہوں نے غلط سمجھا, وہ تو اس لیے جانا چاہتا تھا کہ مصالحت کروا دیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. تعارف عنہم, اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں اگنور کیجئے، وعظہم ہاں ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور ان کے حق میں ان کے لیے کوئی بات کیجئے دل میں اتر جانے والی بات، انہیں سمجھائیے یہ ناحق جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس شخص کو کہ جو اس کو اس قرار واقعی سزا مل گئی ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے. ہر رسول اپنی ذات میں مطاع ہوتا ہے باذن الله، اللہ کے حکم سے، وہی معیار حق ہوتا ہے اس وقت، وہ نمائندہ آتا ہے، اللہ کے فیصلے اس کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو اس کی بات آخری ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، جو ناحق اس کی طرف داری کر رہے ہیں اور حضرت عمر کے خلاف مقدمہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ اگر آتے جاؤ کا اے نبی، یہ لوگ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا، لوجد اللہ توابا رحیمہ تو اللہ تعالیٰ کو وہ پاتے کہ اللہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، نہایت مہربان. فلا وربک لا یؤمنون یہ آیت جو ہے یہ اس پہ بڑا زور ہے، بہت ایمفیسس، تو نہیں اور قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ اپنے تمام نزاعات میں، اپنے مقدمات میں آپ ہی کو حکم و منصف تسلیم نہ کریں. اور پھر اس سے آگے ایک اور شرط آ رہی ہے جو بہت ہی کڑی ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی گھٹن اور تنگی محسوس نہ کریں. اگر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی گھٹن اور تنگی ہے تو یہ بھی ایمان کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ایسے لوگ ایمان سے محروم ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں. وہی سب لمو تسلیمہ جب تک یہ اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے، آپ کے ہر فیصلے کو زبان سے دعویٰ کرتے رہیں ایمان کا، حقیقت کے اعتبار سے ایمان سے محروم. ولو انا کتبنا علیہم اور اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا ہوتا، ان اقتلوا انفسکم یعنی سزا کے طور پر اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ان کے لیے کہ اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ابھی خرجوا من دیارکم یا تمہاری سزا یہ ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، مدینہ سے، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ الا قلیل منہم تو یہ نہ کرتے، اس فیصلے پر عمل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، یعنی ان میں سے اکثر جو ہے یہ منافقین ہیں اور یہ اللہ کے اور رسول کے فیصلوں کو مانتے نہیں ہیں. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به اور اگر وہ کریں وہ چیز کہ جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اس پر عمل کریں، لکان خیرا لہم تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، واشد تثبیتا اور یہ چیز ہے جو ان کے لیے زیادہ ثابت قدمی کا موجب بنتی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور تب ہم لازماً ان کو عطا کرتے خاص اپنے پاس سے اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور پھر ہم ان کو چلاتے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر. یہ کون سا راستہ ہے؟ رسول کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکانے کا اور ہر فیصلے کو بخوشی قبول کرنے کا، دل میں کوئی گھٹن اور تنگی لائے بغیر، یہ ہے راستہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. وہ جو دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا کر وہ نگاہ جن پر تو نے انعام کیا. اب یہاں تفصیل آ رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ نے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار کیٹیگریز بتائی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی جو اللہ اور رسول کی اطاعت کو تھام لے مضبوطی سے، اس پر کاربند ہو جائے، اسے معیت حاصل ہوگی ان افراد کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، جن سے اللہ راضی. وحسن اولئک رفیقا اور کیا ہی عمدہ ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے، بہترین رفیق ہیں یہ. ذلک الفضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے، جسے ان کی رفاقت میسر آئی، اصل میں فضل اس پر ہوا اللہ کا. ہم ہم فضل کسی اور کو کہتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں ہذا من فضل ربی، لیکن جو فضل رب اسے خود ہمارا رب فضل کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں ان چار کی معیت نصیب ہو جائے، جو ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ ہے جن پر اللہ کا فضل ہوا. اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بے قوت چرائے کا. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے کے لیے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اب یہاں سے آگے جہاد اور قتال کا موضوع ہے. اہل ایمان، سنبھال دو اپنا ہتھیار، اپنا اسلحہ، بچاؤ کا سامان. فن فرو تباد نوین فرو جمیا، تو نکلو چھوٹے چھوٹے گروپس میں، یا پھر نکلو سب اکٹھے ہو کر بڑی جمعیت کے ساتھ، بڑی فوج کے ساتھ. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَقُّ يَلْنَ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو رکتے ہیں، جو دیر لگاتے ہیں نکلنے میں، اور دانستہ وہ کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت درپیش ہو جائے، یعنی کوئی فوج، کوئی دستہ مسلمانوں کا حضور پہ بھیجا ہے اور اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، وقتی سی کوئی شکست کا سامنا ہے، تو ایسے لوگ جو دانستہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں قال لقد انعم الله علي، مجھ پر میرے رب نے، اللہ نے بڑا انعام کیا، فضل فرمایا، اذ لم اكن معهم شهيدا، کہ میں اس گروپ کے ساتھ نہیں تھا. ولئن اصابكم فضل من الله، اور اگر مسلمانوں کو کوئی اللہ کا فضل مل جائے، انہیں کوئی فتح مل جائے اور ساتھ مال غنیمت بھی ہو، یہ سب چیزیں فضل میں شامل ہیں. لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اب وہ شخص جو ہے، اور یہ کون ہے؟ نفاق ہے اس کے دل میں، روح ہے. یہ کہے گا ایسے شخص کی مانند کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی کا تعلق ہی نہیں ہے، بالکل اجنبی اور مغایرت کے انداز میں کہے گا، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوز عظیما، تو پھر میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، یعنی اور کچھ نہیں تو مال غنیمت ہی میرے ہاتھ لگتا، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو اگر فتح ملی ہے تو اس پر خوشی محسوس ہو، انہیں اپنی محرومی کا احساس زیادہ ہے کہ میں محروم رہ گیا مال غنیمت سے، اس میں تو مسلمانوں کو بہت سا مال ہاتھ لگا تھا اور میں رہ گیا. یہ ہے ایک ذہنیت جسے قرآن مجید بے نقاب کر رہا ہے. فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کے راستے میں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بیچ دی ہے آخرت کے عوض. اب ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ اگر جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے، نکلے، وہ تو بیچ چکے. یہی بات آئی ہے سورۃ توبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید چکا ہے جنت کے عوض. اب تم انکار نہیں کر سکتے، اگر دین کا تقاضا سامنے آ رہا ہے، مال نکالو، تم تو پہلے ہی بیچ چکے ہو اپنا سب کچھ، نکلو جنگ کے لیے. اب انکار کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ جو لوگ واقعی سب کچھ اللہ کو بیچ چکے ہیں، اور جنہوں نے سودا کر لیا ہے جنت کے عوض، دنیا کی زندگی جو ہے وہ لگا دی ہے داؤ پر، تو انہیں تو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، جہاد و قتال میں پیش پیش ہوں. یہ ایمان کا عین تقاضا ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی قتال کرے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر چاہے وہ قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، یا غالب آ جائے، فتح مند ہو، یعنی شہید ہو یا غازی ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم انہیں جلد ہی اجر عظیم عطا فرمائیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ یہاں پر ذرا ان کی حبیت کو بھی للکارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو مغلوب ہیں، جو بے بس ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں مکہ میں اہل ایمان، وہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے، کہ اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، لیکن کچھ نکلنے کا رستہ انہیں نہیں مل رہا، وہ ان کے شکنجے میں ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا، اور وہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی مقرر فرما دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے پاس اپنے پاس سے کوئی مددگار، کوئی نصرت کرنے والا مقرر فرما دے. یہ لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں, ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اور اب مسلمانوں کی صورت حال یہ ہے کہ مدینہ میں انہیں حیثیت حاصل ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و اختیار بھی دے دیا ہے, تو کیوں نہیں اب یہ لوگ نکلتے اور جنگ کرتے, ان کی مدد کے لیے جنگ کریں. فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لوگ کے جو صاحب ایمان ہیں وہ قتال کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ان کے جنگ کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ کے دین کا غلبہ ہے, اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جو کافر ہیں وہ بھی جنگ کرتے ہیں, لیکن ان کی جنگ ہے فی سبیل الطاغوت, شیطان کی راہ میں. وہ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں, یا اپنی کسی حبیت جاہلیت کی وجہ سے جنگ کر رہے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو اے مسلمانوں تم جنگ کرو ان شیطان کے ساتھیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کی جو چالیں ہیں وہ نہایت کمزور اور بودی. الم تر الی الذین قیل لہم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو, روک کر رکھو. یہ اشارہ کس طرف ہے کہ مکے میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی. کوئی شخص کتنا ہی تشدد کرے, اور ہو رہا تھا, حضرت بلال پر جو تشدد ہوا, حضرت خباب بن العرب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے کہ ننگی پیٹھ انہیں انداروں کے اوپر لٹا دیا گیا, وہ لیٹ گئے, حکم تھا کہ ہاتھ بندے رکھو, ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے, مدافعت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. حضرت یاسر, حضرت عمار, حضرت سمیہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں, لیکن مسلمان جو ہیں ان پابند تھے اس حکم کے کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ٹھیک ہے, ایک شخص جو ہے دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ سختی ہو رہی ہے اور شاید میری جان بھی چلی جائے تو میں ایک دو کو مار کر ہی بنوں, لیکن یہ اس ٹریننگ کا حصہ تھا اور انقلابی جو مراحل ہیں اس مرحلے کا تقاضا تھا کہ پہلے فیز میں, دعوت کے فیز میں جو تشدد ہو اس کو برداشت کرو اور جھیلو. اس میں ان افراد کی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی اور بصیرت بھی اسی میں تھی کہ جب تک اتنی قوت نہیں آ جاتی کہ باطل کو چیلنج کر سکو اس وقت تک ہاتھ نہ اٹھاؤ, ورنہ باطل کو جواز مل جائے گا شروع میں ہی کچل دینے. اور بھی بہت سی بصیرتیں جو عام, جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ان لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا, یہ بڑے نیک لوگ ہیں, باقردار لوگ ہیں, باخلاق لوگ ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جس طریقے سے ستایا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, تو اندر ہی اندر ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں سچے اہل ایمان کے ساتھ. یہ ساری مصلحتیں, جو کچھ اور بھی ہوں گی بہت سی اس حکم میں, لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں صاف دکھائی دیتی. تو ایک دور میں حکم تھا کہ ہاتھ بندے رکھو, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جواب میں. فرمایا فلم محکوتی بعد الاستتار کفو ایدیکم واقعی مصلاح کا واحد زکات, اپنے ہاتھ بندے رکھو, نماز پڑھتے رہو, زکات ادا کرتے رہو, دین کے تقاضے پورے کرتے رہو. فلم محکوتی بعد الاستتار, پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا, اذا فریق منہم یخشون الناس, اب انہی میں سے ایک طبقہ ہے, ایک گروہ ہے کہ جو لوگوں سے ڈرتا ہے, خشیت اللہ, جیسے کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے, اب وہ اشد خشیہ, بلکہ جتنا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ وہ ڈرتے ہیں دوسرے لوگوں سے, انہیں اپنے جان کے لالے پڑ رہے ہیں. یہ وہی منافقین کی طرف اشارہ ہے جو ان پر بڑا بھاری تھا یہ حکم کہ نکلو ادا کی راہ. وقال ربنا لما كتبت علينا القتال, وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تمہیں ہم پر یہ جنگ کیوں فرض کر دی, لولا اخرتنا الى اجل قریب, انہیں ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہ دے دی, ابھی ہم تیار نہیں تھے اس کے لیے ذہنی طور پر. قل متاع الدنیا قلیل, کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے, کوئی حیثیت نہیں, حقیر ہے. والآخرہ خیر لمن اتقى, اور آخرت بہت بہتر ہے, لیکن کن کے لیے ہے, جو متقی ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, پرہیزگار ہیں. ولا تظلمون فتیلا, اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی بال برابر. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی, موت سے بھاگ نہیں سکتے. جب وقت آئے گا تو فرمایا ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر پناہ لے لو اور قلعہ بند ہو جاؤ, موت کا فرشتہ تمہاں بھی پہنچ جائے گا جب وقت آئے گا. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. اور اے مسلمانوں، اور جب مسلمانوں کو کوئی خیر بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ منافقین کا ایک خاص انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کا، کہ جب کوئی فتح ملتی تھی، حالات اچھے ہیں، تو بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کی فضل سے ہے. اور اگر کہیں مسلمانوں پر کوئی سختی آ گئی، کسی جنگ میں کوئی نقصان پہنچ گیا، تو سارا الزام دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی غلط پلاننگ سے ہوا ہے، ان کی تدبیر صحیح نہیں ہے، معاذ اللہ. تو یہ ایک تنگ کرنے کا انداز تھا، اپنے خوب سے باطن کا اظہار کا ایک طریقہ تھا. کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی اور خیر پہنچے، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بڑے واحد بن کے کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی تکلیف، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو اس کا الزام حضور پر دھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ کوئی بات سمجھنے کا نام نہیں لیتے، تیار نہیں ہے کچھ بھی سمجھنے کے لیے. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اس آیت میں مسلمانوں کے لیے جو صحیح طرز عمل ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئے یا خیر آئے تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچے تو اس کی نسبت دو اللہ کی طرف کی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی طرف سے ہے. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے، فَمِنْ نَفْسِكَ، تو تمہاری اپنی وجہ سے، اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہر شخص، مجھ سے کوئی خطا ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ. یہ لوگ اگر آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ مانے، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، دیکھیے پھر رسول کی اطاعت پر زور ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے. وَمَن تَوَلَّى، اور جو نہ مانے، فما ارسلناك عليهم حفيظا، اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ تعالیٰ اسے خود نمٹے گا. ویقولون طاعت، اور یہ بھی ایک انداز تھا منافقین کا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کہتے تھے طاعت، ہم حاضر ہیں، سر تسلیم خم ہے، جو حکم ہو، بسر و چشم، زبانی کلامی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے، بیت طائفۃ منہم، تو رات کے وقت ان میں سے بعض لوگ، ایک طبقہ وہ تھا جو آپس میں خفیہ مشورے کرتے تھے، غیر الذی تقول، اور اس میں وہ باتیں کہتے تھے جو اس سے مختلف ہوتی تھی جو آپ کے سامنے کہیں، وہاں اطاعت کی باتیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں تو آپ کے خلاف سازشیں ہوتی، آپ کی نافرمانی کے لیے پلاننگ ہوتی. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رکھتا ہے جو کچھ یہ رات کے وقت سرگوشیاں کرتی ہیں، سب اللہ کے یہاں ریکارڈ دیں. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، اے نبی، آپ اعراض کیجیے، زیادہ ان کو اہمیت نہ دیجیے، بس آپ توکل کیجیے اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کار ساز، وہ ہے کہ جو کام بنانے والا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ آیت یہاں پر آئی ہے، اصل میں مفہوم یہ ہے کہ یہ جو منافقت پیدا ہو رہی ہے، نفاق، رسول کی اطاعت سے یہ بھاگ رہے ہیں، اگر یہ قرآن میں غور و فکر کرتے تو یہاں سے انہیں وہ ایمان ملتا، وہ ایمان کی پختگی حاصل ہوتی. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآنی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا یہ کلام، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ پاتے اس میں بہت سا اختلاف، بہت سے تضادات، لیکن یہ قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے، اس میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، امن کی، او الخوف، یا کوئی خوف کی، کوئی ایک اڑتی سی خبر آ گئی کہ دشمن جو ہے حملہ کرنے والا ہے، اَذَاعُوا بِهِ، تو یہ لوگ اس کو نشر کر دیتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں. کس نے اگائی ہے خبر، کہاں سے آئی ہے، کوئی ذریعہ مستند ہے، آتھینٹک ہے، یا ایسے ہی کوئی کسی شخص نے ہوائی اڑا دی ہے، یہ اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو نشر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ پھیلانے سے پہلے، یہ محذوف ہے، اگر وہ اس کو لوٹاتے، اس خبر کو رسول تک پہنچا دیتے یا اولو الامر تک، جن کے جو معاملات کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں تک پہنچا دیتے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو پھر اس خبر کو وہ لوگ جانتے، ان کے پاس وہ خبر پہنچتی کہ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو معاملے کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو تحقیق کر کے صحیح صورتحال کو جاننے کی استطاعت رکھتے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان، تو پھر تم تو شیطان کی پیروی کرتے، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے، تمہاری اکثریت جو ہے وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتی. فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی آپ کو جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں، جہاں بھی مسلمانوں کی غیرت کو بھی للکارا جا رہا ہے، اور حضور کو بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسلمانوں کو ابھاریے. فقاتل فی سبیل اللہ، آپ تو جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں ہیں مگر صرف اپنی جان کے. یقیناً دوسروں کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، لیکن وحرج المؤمنین، مسلمانوں کو بھی ابھاریے قتال کے لیے، انہیں آمادہ کیجیے، ان میں بھی آمادگی پیدا کیجیے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دباؤ کو روک دے. ابھی تک جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں دباؤ کفار کی طرف سے تھا، بدر میں بھی وہ چڑھ کر آ رہے ہیں 1000، احد میں وہ پھر 3000 تعداد میں جو ہے وہ آئے ہیں، مدینہ تک پہنچ گئے ہیں، اس کے بالکل مضافات میں جو ہے وہ جنگ ہوئی ہے، اور اس کے 2 سال کے بعد احزاب میں جب وہ آئے ہیں تو پھر 12000 کا لشکر، یہ 5 میں ہوا، تو سارا پریشر ان کی طرف سے تھا، دباؤ تھا. تو کوئی بعید نہیں، اگرچہ بظاہر حالات جو ہیں مشکل نظر آ رہے ہیں، راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ وہ ان کے دباؤ کو روک دے اور صورت حال بدل جائے، اور اب مسلمانوں کا دباؤ ان کے اوپر ہو، حالات پلٹا کھائیں، بالکل ہو سکتا ہے. اس اللہ میں یہ کف فتح سے ندی نے کہا کہ عجب کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دباؤ کو روک دے. اللہ اشد باسن، اللہ تعالیٰ بہت زور آور ہے، قوت والا ہے. واشد تنکیلا، اور بہت ہی سخت عبرت ناک سزا دینے والا. میش کا شفاعت الحسنت، جو کوئی سفارش کرے کسی نیک بات میں، شفاعت حسنہ، اور یہ بھی شفاعت ہوتی ہے کسی کو کہنا کہ بھائی تم یہ نیکی کا کام کر دو، کسی کی مدد کر دو، کوئی خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ بھی ایک شفاعت. تو معاشرتی زندگی میں وہ ماحول ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کا مشورہ دیں، خیر کے لیے اکساہٹ پیدا کریں ان کے اندر. تو میں یشکا شفاعت حسنت، تو جو کوئی سفارش کرے کسی نیک بات میں، یکن لہ نصیب منہا، اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا. یعنی کسی کے توجہ دلانے پر اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو اس نیکی میں اس کا بھی حصہ ہے جس نے توجہ دلائی. ومن یشکا شفاعت سیئہ، اور جو کوئی سفارش کرے کسی برے کام میں، گناہ کے کام کی طرف کوئی شخص کسی کو توجہ دلائے، ادھر اکساہٹ پیدا کرے، یکن لہ کفل منہا، تو اس کا ایک بوجھ اس پر بھی ہوگا جس نے وہ توجہ دلائی، اس گناہ کا بوجھ. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا قُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے، گریٹنگ جو ہوتی ہے السلام علیکم، یا ہر تہذیب کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو فرمایا جب بھی تمہیں کوئی دعا دے اور سلامتی کی دعا دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی جواباً اس کو دعا دو اس سے بہتر، اور اردوہا، یا وہی الفاظ پلٹ دو اس پر، جیسے السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام، یہ بھی ایک سفارش ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، خیر سگالی کا کلمہ ہے دوسرے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار اس کو اپنی سلامتی میں رکھ، اس کی حفاظت فرما، تو جواباً تم بھی اس کو دعا دو اسی انداز میں یا اس سے بھی بہتر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اللہ تعالی ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, وہ تم سب کو جمع کرے گا اس قیامت کے دن کے جس کے وقوع میں کوئی شبہ نہیں. وہ دن آ کر رہنا ہے, وہ شبنی ہے حقیقی. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. فما لکم فی المنافقین فئتین, اس حکم میں منافقین کے لیے بڑے سخت احکامات آئے, لیکن یہاں وہ منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ہجرت مدینہ, اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور تمام مسلمان مکے سے, تو پھر ہجرت تمام مسلمانوں پر فرض کر دی گئی. جو شخص بھی عرب کے کسی بھی علاقے میں ہے, کسی بھی قبیلے میں ہے, مسلمان ہے, اسے اپنی جگہ چھوڑ کر اب مدینے آنا ہے لازمن. یہ فرض اس لیے کہ اب وہ ایک بیس کیمپ تھا اور وہاں سے اب کفر کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور کفر کے اوپر چڑھائی کر کے مکے کو شرک کے تسلط سے نجات دلانی ہے درج اللہ کو. اس کے لیے پوری قوت درکار ہے کہ جو بھی قوت ہے ساری ایک جگہ مجتمع ہو جائے. تو ہجرت فرض تھی. کچھ لوگ تو مجبوراً نہیں آ سکے, کوئی ضعیف تھے, کمزور تھے, کچھ خواتین رہ گئیں, کوئی بچے رہ گئے, جن کسی کے پاس سفر کا وسیلہ نہیں تھا. وہ آئے گی بات آگے بھی, پہلے بھی آ چکی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ محض بغیر کسی عذر کے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس فرض حکم کا گویا کہ انکار کر رہے ہیں. تو سن 5 میں آ کے ایسے لوگوں کو سخت ترین منافق قرار دیا گیا کہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے وہ ہجرت نہیں کر رہے. یہ بدترین منافق ہیں, انہوں نے ایک واضح حکم جو ہے اس طریقے سے توڑا ہے. اور سن 5 میں اب یہ احکامات آ رہے ہیں. اور بقیہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. فما لکم فی المنافقین فئتین, مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم منافقین کے معاملے میں دو گروہوں میں بٹ گئے. یعنی ایک گروہ جو ہے ان سے چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے, اور ایک گروہ جس کے سر خیر ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واشدہم فی امر اللہ عمر, وہ ظاہر ہے چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ سخت ترین معاملہ ہونا چاہیے. واللہ ورثتهم بما کسبوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کی بدعمالیوں کے سبب. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مسلوب التوفیق ہو گئے ہیں یہ لوگ. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہی نے گمراہ کر دیا, یعنی جن کی گمراہی پر اللہ نے مہر تصدیق سب کر دی ہے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا, اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. وقول اب تک فرون کما کفرو, یہ تو اب اتنے پختہ ہو گئے ہیں اس نفاق میں اور کفر کے قریب جا پہنچے ہیں, اور یہ تو چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جیسے اب وہ کفر تک پہنچ چکے ہیں. فتکونون سواء, تاکہ پھر سب برابر ہو جاؤ تم. فلا تتخذوا منهم اولیاء, تو دیکھو ان کو تم ہر دن اپنا دوست مت بنانا, کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا مجھ سے. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. یہ ہے ایک ڈیسائسو معاملہ, ہجرت کرنے تو تمہارے بھائی بند ہیں, ورنہ ان کا شمار بھی اب عملاً ان کفار کے ساتھ ہی. فإن تولوا, اور اگر وہ بات نہ مانے, ہجرت کے لیے آمادہ نہ ہو, فخذوہم, تو پکڑو انہیں, وقتلوہم حیث وجدتموہم, اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا, اور ان کو اپنا نہ دوست بناؤ اپنا مددگار. یعنی اگر مسلمانوں کا اس قبیلے پر کے ساتھ مقابلہ ہو, جنگ ہو, اور اس قبیلے میں کوئی مسلمان بھی ہیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے بار بار کے حکم کے باوجود, اتنے سخت احکامات کے باوجود, تو اب ان کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں ہوگی. جیسے دوسرے کفار کو تم قتل کرو گے, ساتھ ہی ان کو بھی قتل کرو. ان لذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق, سوائے اس کے کہ ان لوگوں کا تعلق کسی ایسے قبیلے یا قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے مابین کوئی عہد معاہدہ ہو چکا ہے. مدینہ کے آس پاس جو قبائل تھے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے تھے, اور زیادہ تر معاہدے اس نوعیت کے تھے کہ وہ لوگ بالکل غیر جانبدار رہیں گے، اگر قریش مکہ اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور خود بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے۔ یہ ایک معاہدے بہت سے قبیلوں کے ساتھ ہو گئے تھے، چنانچہ اسی کا پھر دوسرا حصہ یہ کہ مسلمان بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ امن اور سلامتی کا ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ افراد، وہ منافق جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، اس بستی میں رہتے ہیں، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اب وہ بھی اس قبیلے کا حصہ شمار ہوں گے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ خود چل کر تمہارے پاس آئیں اور ان کے دل تنگ ہو چکے ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، تمہاری لڑائی سے بھی، تمہاری جنگ سے بھی اور اپنی قوم کی جنگ سے بھی، مسلمانوں اور کفار کی جنگ سے ان کے دل تنگ پڑ چکے ہوں اور وہ خود تمہارے پاس آ جائیں کہ ہم آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی اقدام میں شریک نہیں ہوں گے، تو پھر بھی ان کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے۔ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کیے رکھتا، فلقاتلوکم، اور وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے، یعنی جن قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کی تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی تھی، کوئی نہ کوئی محاذ آرائی، کوئی مارکا چل رہا ہے، اور یہ جو منافق وہاں پر موجود تھے پھر وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتے تھے مسلمانوں کے خلاف، تو فرمایا کہ ان میں سے جو تمہارے پاس آ کر یہ وعدہ کریں کہ وہ اپنی قوم سے الگ رہیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف حملہ نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی رعایت برتی جا سکتی ہے۔ پہلے تدنوکم، اور اگر وہ عہد پہ قائم رہیں اور الگ رہیں، اس جنگ میں شریک نہ ہوں، فلم یقاتلوکم، اور تم سے جنگ نہ کریں، والقوا الیکم السلم، اور تمہارے سامنے جو ہے وہ صلح پیش کریں کہ تم مصالحت کرو، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑو، پھر ان کی جان نہیں دی جا سکتی۔ ستجدون آخرین، تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو بھی، ان منافقین میں ایک گروہ وہ بھی ہے، یریدون ان یامنوکم ویامنو قومہم، وہ چاہتا تو یہ ہے کہ وہ امن میں رہے تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، تم سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں دونوں سے بنا کے رکھے، تمہارے پاس آ کے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہماری قوم نے تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے، کل لگا رکو الفطت اور صوفیہ، جب کبھی وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تو الٹ دیے جاتے ہیں اس میں، یعنی جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ان کا قوم، ان کی قوم یا ان کا قبیلہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو پھر وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ اپنا وعدہ بھلا دیتے ہیں، وعدہ خلاف کرتے ہیں۔ کئی لوگ یاد کر ضرور، تو پھر اگر وہ الگ نہ رہیں اپنی قوم سے، ویوقو علیکم السلم، اور تمہارے سامنے صلح پیش نہ کریں، ویقفو ایدیکم، اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، ویقفو ایدیہم فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، تو پھر انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ، پکڑو انہیں اور مارو جہاں بھی پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کے اوپر ایک کھلا اختیار دے دیا ہے کہ اس قسم کے منافق جو ہیں انہیں اگر قتل کرو تو تمہارے اوپر کوئی پرسش نہیں ہے، کوئی بات پوچھ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، یہ لوگ اسی سلوک کے مستحق تھے، اور چنانچہ جہاں بھی پاؤ انہیں بے درے قتل کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المتقین۔